سامعین، ریڈیو تہران سے پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں گلشن نقوی کی زبانی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خود سے انتہا پسندی کو دور کرنا ہوگا، اور اسے چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36,000 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی نے سینیٹر شیری رحمان کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران اور عراق سمیت دنیا بھر میں خاندان عصمت و طہارت کی تین برگزیدہ ہستیوں، سید و شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام، علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ولادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور کربلا معلا میں بین الحرمین پھول برسائے گئے۔ کرونا کے پھیلاؤ اور اس کی وجہ سے عائد کی جانے والی بندشوں کے باوجود زائرین کی ایک بڑی تعداد کربلا معلا پہنچی، اور کرونا پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے اس نے سید و شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام اور علمدار کربلا ابو الفضل العباس علیہ السلام کے روزوں اور بین الحرمین آیاد شابانیہ کا جشن منایا۔ عراقی زائرین کی ایک بڑی تعداد ہر سال کی روایات کے مطابق قرب و جوار کے شہروں سے پیدل چل کر کربلا معلا پہنچی ہے، اور اس سفر کے عاشقانہ مناظر کا سوشل میڈیا کے مختلف چینلوں پر صارفین کی جانب سے زبردست خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر بارگاہ حسینی کے انتظامیہ نے اہل بیت عصمت و طہارت علیہ السلام کے کروڑوں چاہنے والوں کے لیے آن لائن زیارت کا اہتمام کیا ہے، تاکہ کرونا پروٹوکول کی بندشوں کی وجہ سے گھر بیٹھے ان ایام کی مخصوص عبادت اور زیارات بجا لا سکیں۔ اس موقع پر کربلا معلا میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جو 15 شعبان حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے یوم ولادت کے جشن اور اس کے بعد تک جاری رہیں گے۔ کربلا معلا کے علاوہ نجف اشرف کاظمین شریفین اور سامرہ نیس عراق میں موجود دیگر زیارت گاہوں میں بھی آیاد شابانیہ کے موقع پر جشن کا سما ہے اور چراغانی کی گئی ہے۔ یہاں ایران میں بھی سید و شہدا حضرت امام حسین علیہ السلام، علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس، بیمار کربلا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے ایام ولادت کا جشن انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مشہد مقدس میں بارگاہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، قم المقدسہ میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، شہر رے میں حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی، شیراز میں حضرت احمد ابن موسیٰ شاہ چراغ سمیت ایران بھر میں اہل بیت علیہ السلام کی برگزیدہ ہستیوں کے مزارات کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اس موقع پر مشہد مقدس میں آستان قدس رضوی کے زیر اہتمام امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت پاسدار اور آیاد شابانیہ کے حوالے سے 78 بین الاقوامی کانفرنس کا آن لائن انعقاد کیا گیا۔ امام منتظر فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر حبیب بلوق اور ایران کی مجلس خبرگان رہبری یا ماہرین کی کونسل کے رکن آیت اللہ شیخ محسن حیدری نے خطاب کیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر تفصیل سے روشنی ڈالی، جبکہ شعراء کرام نے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ عالم اسلام کو خود سے انتہا پسندی کو دور کرنا ہوگا اور اسے چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ OIC کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں جو نیو یارک میں اسلام و فوبیا کے موضوع پر آن لائن منعقد ہوا، ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اجلاس کے پہلے مقرر کی حیثیت سے اسلام و فوبیا اور اس کا مقابلہ کیے جانے کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف پر روشنی ڈالی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مسلم امہ کو چاہیے کہ اسلام و فوبیا کے سلسلے میں مشترکہ موقف اختیار کرے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ مسلم امہ کو نسل پرستی، مذہبی منافرت اور اسلام و فوبیا، خصوصاً مسلمانوں پر سفری پابندیوں اور اسلامی دہشت گردی جیسی من گھڑت اصطلاحات کے بارے میں مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی ملکوں کے حکام مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلانے اور تشدد آمیز اقدامات کی مذمت کریں اور مسلمانوں کے ابتدائی انسانی حقوق کے منافع اقدامات کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات بروئے کار لائیں۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ ہمیں اسلامی دنیا میں انتہا پسندی کے انسداد اور ان لوگوں کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے جو تکفیریت کے نفرت انگیز نظریات کا پرچار کر رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ عشروں کے دوران مغرب میں مسلمانوں کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کے لیے مختلف طریقے من جملہ ذرائع ابلاغ اور مختلف گروہ سرگرم عمل رہے ہیں جن کا مقصد مسلمانوں میں رعب و وحشت پھیلانا اور دہشت کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ بنابراہ اس پر کنٹرول اور عالم اسلام کی جانب سے اس صورتحال کا مشترکہ طور پر مقابلہ کیے جانے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں کرونا کے نئے معاملات میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 36,000 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 36,000 نئے معاملات سامنے آنے کے ساتھ ہی ایکٹیو کیسز میں بھی 18,000 کا اضافہ ہوا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی عرصے میں 172 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ، جنوبی افریقہ اور برازیل کے بھی کرونا وائرس نئے معاملات ہندوستان میں پائے گئے ہیں جن کی مجموعی تعداد 400 بتائی جا رہی ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ COVID-19 کی دوسری لہر تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیل رہی ہے۔ نئے اسی سال میں کرونا کے نئے معاملات پچھلے 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ رہے ہیں اور چونکانے والی بات یہ ہے کہ ان معاملات میں 65% صرف ریاست مہاراشٹر سے ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف جاری احتجاج کے دوران کسان رہنما راکیش ٹکیٹ نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے قوانین واپس نہ لیے تو اگلے قدم کے طور پر کچھ پرائیویٹ کمپنیوں کے گوداموں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیٹ نے مرکزی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر قوانین واپس نہیں لیے گئے تو اگلے قدم کے طور پر پرائیویٹ کمپنیوں کے گوداموں پر حملہ کیا جائے گا اور انہیں مسمار کر دیا جائے گا۔ راجستھان کے شہر شری گنگا نگر میں کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے ٹکیٹ نے کہا کہ نئے زرعی قوانین پاس ہونے کے بعد کچھ نجی کمپنیاں نئے نئے گودام بنانے میں لگ گئی ہیں اور انہوں نے غلے اور اناج کا ذخیرہ کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے ہم اگلے قدم کے طور پر ان گوداموں کو ہی مسمار کر دیں گے۔ انہوں نے میڈیا پر بھی الزام لگایا کہ وہ جنوبی ریاستوں میں کسانوں کے احتجاج اور تحریک کو نہیں دکھا رہا ہے۔ واضح ہے کہ کسان تنظیموں نے اپنی تحریک کو اور تیز کرنے کے لیے 26 مارچ کو ہندوستان بند کی کال دے رکھی ہے اور اس کے لیے وہ پورے ملک سے کسانوں سے رابطہ کر رہی ہے۔ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی نے سینیٹر شیری رحمان کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ اس بات کا اعلان باضابطہ طور پر نہیں کیا گیا، تاہم پاکستانی میڈیا نے بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان کو قائد حزب اختلاف بنانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی اس سلسلے میں 25 سینیٹروں کے دستخط والی درخواست عنقریب سینیٹر سیکرٹریٹ میں جمع کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اے این پی اور بی این پی مینگل نے قائد حزب اختلاف کے انتخاب کے لیے پیپلز پارٹی کو حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 21 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ بی این پی مینگل اور اے این پی کے دو دو ارکان موجود ہیں۔ کابل ایئرپورٹ روڈ پر قائم ایک ہوٹل پر مسلح افراد کے حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ افغان میڈیا نے خبر دی ہے کہ جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے کابل ایئرپورٹ کے قریب واقع استقلال ہوٹل پر حملہ کر دیا ہے، جہاں جمعیت اسلامی عطا محمد گروپ کا اجلاس ہونے والا تھا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہوٹل کے اندر اور اس کے باہر شدید فائرنگ کی آوازیں کافی دیر تک سنی گئیں، تاہم ابھی تک اس حملے میں ہوئے ممکنہ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ اس حملے کی ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے ذمہ داری بھی قبول نہیں کی ہے۔ دراصل جمعرات کو ہی کابل میں سرکاری ملازمین کی ایک بس سڑک کے کنارے نصب بارودی سرنگ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں کا تعلق وزارت مواصلات اور آئی ٹی شعبے کے ملازمین سے تھا۔ میانمار کے باقی فوجی حکمرانوں نے نیشنل ڈیموکریٹک یونین پارٹی کی سربراہ پر مالی بدعنوانی کا الزام عائد کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایم آر ٹی وی نے بدھ کی شام ایک رپورٹ نشر کی ہے، جس میں اقتصادی امور میں ایک سرگرم عمل شخص کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ سن 2018 سے 2020 کے دوران آنگ سان سوچی کو $500,000 کی رشوت دی گئی ہے۔ اس اعتراف کے بعد میانمار کے فوجی حکمران سوچی کے خلاف کارروائی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سوچی کے وکیل صفائی نے اس الزام کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ سوچی اس وقت قید میں ہے اور ان کے خلاف عائد کیے جانے والے الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی سوچی پر $600,000 اور 11 کلو سونا رشوت کے طور پر دیے جانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ سوچی کے وکیل نے اس الزام کو بھی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا تھا۔ اور یمن کے صوبے معارب کے مغربی علاقوں میں یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پیش قدمی بدستور جاری ہے۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ایک باخبر ذریعے کا کہنا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے سرواہ کے علاقے الاطیف کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، جبکہ اس علاقے کو آزاد کرائے جانے کی کارروائی میں یمن کی مستعفی حکومت کے 10 اعلی کار فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے حمہ زیاب اور معرب ڈیم کے مغربی کنارے کے علاقوں اور سرواہ کے مختلف علاقوں میں جملہ زور کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اس وقت یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس اور سعودی اتحاد کے فوجیوں کے درمیان المشجع کے اطراف کے علاقوں میں شدید جنگ ہو رہی ہے، جبکہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے صوبے معارب کے بیشتر مغربی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے آپ اس وقت سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا، اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی۔ تو حسین تقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بہت شکریہ
حسین تقوی صاحب۔ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ملک کے لیے اعلیٰ ترین دفاعی اہداف کے حصول کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری رہے گا۔ تو ایرانی وزیر دفاع کے اس بیان کے تناظر میں آپ کیا کہیں گے؟
بہت شکریہ ہاشم علی صاحب۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر دفاع نے وزارت دفاع کے اعلیٰ ماہرین کی سالانہ کانفرنس سے اپنے آن لائن خطاب میں کہا ہے کہ رواں ایرانی سال کے دوران تمام تر پابندیوں اور خطرات کے باوجود ملکی دفاعی صنعتوں نے شاندار ترقی کی ہے. بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی نے اپنے اس خطاب میں مزید کہا کہ ایران کے خلاف جو اسلحہ جاتی پابندیوں میں توسیع سے متعلق امریکی کوششوں کا جہاں تک تعلق ہے، ایران پر غلبہ پانے کے لیے اس طرح کے اقدامات ماضی میں بھی امریکہ کی طرف سے کیے جاتے رہے ہیں اور اب بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن دشمنوں کی سازشیں نہ صرف یہ کہ کامیاب نہیں ہوئیں بلکہ آج علاقے کی صورتحال امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حق میں نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ استقامتی محاذ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی قوت کے ساتھ اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے، اور جو سامراجی قوتیں ہیں اور تسلط پسند طاقتیں ہیں ان کو اپنے اہداف جو ہیں وہ حاصل کرنے میں بڑی دشواری ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کیا. چاہے ہم اگر دیکھیں یمن کی صورتحال، چاہے ہم دیکھیں فلسطین کی صورتحال، چاہے ہم عراق میں دیکھیں، ہم شام میں دیکھیں، جو استعماری طاقتیں ہیں، سامراجی طاقتیں ہیں، وہ کوئی بھی اپنا ہدف جو ہے حاصل نہیں کر پائی ہیں، اور اس کا سرغنہ جو ہے خود امریکہ ہے. ایران کے وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل امیر حاتمی کے بقول تہران کا علاقائی کردار جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اہم دفاعی اور میزائلی طاقت کے حوالے سے بھی میدان میں آگے بڑھتا رہے گا، اور مذکورہ تمام میدانوں میں اعلیٰ ترین اہداف کے حصول کا سلسلہ پوری قوت کے ساتھ جاری و ساری رہے گا. ان کا کہنا تھا کہ آج ایران کی عزت و سربلندی جو ہے رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ قیادت اور عوام کی بصیرت اور استقامت کا نتیجہ ہے، اور اس میدان میں ملکی مسلح افواج نے اہم کردار ادا کر کے طاقت کے توازن پر اثر انداز ہونے والی قوت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. ہاشم علی صاحب، ایران کے وزیر دفاع نے اپنے اس آن لائن خطاب میں امیر حاتمی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران کے غیور عوام ترقی و پیش رفت کی چوٹیاں فتح کرنے کے لیے استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران نے دفاعی صنعت کے میدان میں جو ترقی و پیش رفت حاصل کی ہے وہ واقعاً تمام تر پابندیوں، تمام تر جو ہے وہ دشمن کی سازشوں کے باوجود اسلامی جمہوری ایران نے اپنی اندرونی یعنی کہ دفاعی طاقت کے بلبوتے پر جو ہے وہ علاقے کے میں اپنا جو ہے وہ لوہا منوایا ہے، اور ایران جو ہے وہ آج اس پوزیشن میں ہے کہ یقینی طور پر جو ہے ایران کا دشمن جو ہے وہ کوئی بھی غلط اقدام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا ضرور، اس لیے کہ اسلامی جمہوری ایران کی فوج، اسلامی جمہوری ایران کی عوام اور اسلامی جمہوری ایران کی قیادت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر ہے. اور یہ وہ نقطہ ہے کسی بھی قوم اور ملت کے لیے کہ جو ملکوں کو جو ہے وہ ترقی و پیش رفت کی اعلیٰ ترین چوٹیوں پر پہنچا دیتا ہے، اور اسلامی جمہوری ایران الحمدللہ اس حوالے سے جو ہے وہ بہت مضبوط ہے، کیونکہ عوام، فوج، قیادت سب ایک پلیٹ فارم پر ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامی جمہوری ایران کا تہران کا علاقائی کردار جو ہے وہ دفاعی حوالے سے، اور اسلامی جمہوری ایران مشیروں کی حد تک اپنے پڑوسی ملکوں کی جو ہے وہ دفاعی میدان میں مدد کرتا رہا ہے، اور اسلامی جمہوری ایران نے اس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم صرف مشورے کی حد تک شام میں موجود ہیں، ہم مشورے کی حد تک جو ہے وہ عراق میں موجود ہیں. اور اس زمانے میں کہ جب عراق میں داعش جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑ رہا تھا، تو عراق کی حکومت کی دعوت پر جو ہے وہ فوجی مشیروں نے جو ہے وہ عراقی حکومت اور فوج کی مدد و کمک کی، جس کے نتیجے میں داعش کی جو ایک پیش رفت تھی عراق کے اندر، اس کو روکا گیا اور یہاں تک کہ اس کو اس سرزمین سے نکال باہر کیا گیا، جبکہ داعش بہت بڑے بڑے دعوے بھی عراق کے اندر کرتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اسلامی جمہوری ایران کی فوجی مشاورت، اور یہاں پر ذکر کروں گا میں سردار جنرل قاسم سلیمانی کا، کہ جن کی متبرانہ مثلا قیادت اور بصیرت کی بنا پر جو ہے وہ چاہے عراق ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، جو ہے وہاں پر دشمن جو ہے وہ اپنے کسی بھی اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بہرحال اسلامی جمہوری ایران کی ترقی و پیش رفت کا عمل جاری و ساری رہے گا، اور دفاعی میدان میں اسلامی جمہوری ایران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے اپنی توانائیوں پر انحصار کرتے ہوئے، داخلی توانائیوں پر انحصار کرتے ہوئے آگے کی جانب گامزن رہے گا۔
جی حسین تقوی صاحب، شکریہ۔ سامعین، سیاسی گفتگو چل رہی تھی، اور اب سیاسی گفتگو کے بعد سیاسی تبصرہ۔ جنوری سن 2021 میں امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن کے برسر اقتدار آنے کے ساتھ ہی امریکہ اور روس کے تعلقات اپنی نچلی ترین سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور واشنگٹن نے روس کے خلاف اپنے اقدامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس وقت دونوں ملکوں کے سربراہوں کی سطح پر بھی نئی تبدیلیوں کا احساس کیا جا رہا ہے۔ ایک انٹرویو میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ذریعے روس کے صدر ولادیمیر پوتین کو ایک قاتل کے نام سے متعارف کروانے کے بعد ماسکو نے اعلان کیا ہے کہ اس نے واشنگٹن کے ساتھ اپنے آئندہ تعلقات پر نظر ثانی کے لیے امریکہ میں اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے۔ جو بائیڈن نے منگل کو ای بی سی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں روس کے صدر پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ولادیمیر پوتین کو امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے اس نیوز چینل کے نامہ نگار کے اس سوال کے جواب میں کہ ولادیمیر پوتین کو پہچانتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قاتل ہیں، اس طرح جواب دیا کہ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قاتل ہیں۔ امریکہ کے صدر کا یہ موقف در حقیقت ماسکو سے واشنگٹن کی دشمنی اور اختلافات کے گہرے ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نیز روس کے صدر کے حوالے سے امریکی صدر کے حقیقی نقطۂ نظر کا غماس ہے۔ روس کے عوام کے نزدیک ولادیمیر پوتین کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جو بائیڈن کا یہ توہین آمیز رویہ مسلمہ طور پر دنیا کے دو بڑے جوہری ملکوں کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ صدر کی حیثیت سے بائیڈن کی ذہنیت روس کے ساتھ کوئی بہت اچھی نہیں ہے۔ بعض ڈیموکریٹس کا دعویٰ ہے کہ ماسکو نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں ریپبلیکن امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ کے حق میں مداخلت کی تھی، خاص طور پر ایسے حالات میں جب امریکہ کے خفیہ اداروں نے واضح طور پر اپنی رپورٹ میں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے عمل میں بائیڈن کے نقصان میں روس کی کوشش کا ذکر کیا ہے۔ ڈیموکریٹس کا یہ خیال ہے کہ پوتین نے براہ راست ذاتی طور پر امریکہ کے انتخابات میں مداخلت کا حکم دیا تھا۔ سیاسی امور کے ماہر ڈیمیٹری ٹرنین کا کہنا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران روس امریکہ کی اندرونی پالیسیوں میں مداخلت کرتا رہا ہے۔ اس بنا پر بائیڈن کے دور صدارت میں روس کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب بائیڈن حکومت کی جانب سے نیشنل سیکورٹی دستاویز کی شقوں میں روس کے سلسلے میں امریکہ کی نئی حکومت کی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس سیکورٹی دستاویز میں روس کے خلاف مسلسل الزامات پر تاکید کی گئی ہے، جبکہ روس کے اپنے عالمی اثر و رسوخ کو مزید مضبوط بنانے پر تاکید جبکہ روس اپنے عالمی اثر و رسوخ کو مزید مضبوط بنانے پر تاکید کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اس لحاظ سے بائیڈن حکومت کی نظر میں ماسکو بین الاقوامی سطح پر واشنگٹن کے اثر و رسوخ میں رکاوٹ ڈالنے اور اس کو خراب کرنے کی کوشش میں ہے، لہذا بائیڈن حکومت روس کے اقدامات کو روکنے کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہے۔ اس درمیان بائیڈن حکومت روس کے خلاف پابندیوں میں اضافے کے مختلف آپشن پر غور کر رہی ہے۔ اس حوالے سے اپنے تازہ ترین اقدام میں امریکی وزارت تجارت نے بدھ کے روز سن 2018 میں روس اور برطانیہ کے مشترکہ جاسوس سرگئی اسکرپال کو زہر دینے کے واقعے میں روس پر کیمیکل ہتھیار استعمال کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کچھ اشیاء روس درامد کرنے پر پابندیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان مسائل سے ہٹ کر جو بائیڈن کی جانب سے غیر متعارف اقدام کے عنوان سے روس کے صدر پوتین کے خلاف توہین آمیز الزام عائد کرنا اور پوتین کو قاتل قرار دینا روسی صدر کے خلاف نفسیاتی جنگ شروع کرنے کے مترادف ہے۔ بائیڈن نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ پوتین بے ضمیر انسان ہیں۔ بائیڈن کا اشارہ روس کی حکومت مخالفین من جملہ سرگئی ناوالنی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کوششوں کے حوالے سے مغرب کے الزامات کی طرف ہے۔ سامعین، یہ تھا سیاسی تبصرہ، اور اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔